نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم حضرات رمضان شریف کی آمد ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے کے بعد یہ مبارک زمانہ آ جائے گا. آج 22 تاریخ گزر گئی شعبان کی, 29 یا 30 تاریخ ہوگی یعنی چاند ہوگا یا 29 کو یا 30 کو, اور پھر رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے گا, برکتوں والا مہینہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبارک مہینہ فرمایا, رحمتوں کا مہینہ فرمایا ہے, مغفرتوں کا مہینہ اس کو قرار دیا ہے, دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ قرار دیا ہے. جیسا کہ انشاءاللہ بعد میں تفصیلات آپ کے سامنے آتی رہیں گی, گویا یہ مہینہ وہ ہے جو ایمان والوں کے لیے بہترین مہینہ ہے. ان کو اس مہینے میں اپنے لیے سرمایہ آخرت جمع کر لینے کا بڑا موقع ملتا ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جمعے کے دن بھی میں نے تقریباً یہی بات بیان کی تھی لیکن دوسرا انداز تھا, اور چونکہ اس جمعے کے اجتماع میں خواتین شریک نہیں ہوتی اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آج بھی اس سلسلے میں کچھ بیان کر دیا جائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کی. دنیا میں تو بہرحال معلوم نہیں ہوتا, اس لیے کہ یہ تو غلیظ دنیا ہے اور انسان کی طاقتیں اور قوتیں بھی محدود ہیں, لیکن اس مبارک مہینے کے اثرات, اس کے نتائج, اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سامنے آنے لگتی. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں اور اپنے بندوں پر فرض فرمائی ہیں, ہمارے اعتبار سے تو وہ چند افعال ہیں, چند اعمال ہیں کہ ہم ان کو اللہ کے حکم کے مطابق ادا کر لیں, لیکن یہ اس دنیا کے اندر ہیں. دنیا سے نکلنے کے بعد یعنی آخرت میں پہنچنے کے بعد یہ تمام عبادتیں نور بنیں گی, نمازیں بھی نور بن جائیں گی, روزے بھی نور بن جائیں گے, زکوٰۃ اور حج بھی نور بن جائیں گے, اور ایسی ہی دوسری وہ عبادتیں جو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہیں وہ سب کی سب نور بن جائیں گی. نمازوں کے نور ہونے کا ذکر تو حدیث شریف میں کئی جگہ آیا ہے, جیسا کہ جمعے کے کسی اجتماع میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکا تھا. مثلا ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص پانچوں وقت کی نماز پابندی سے سنت کے مطابق پڑھے تو یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی, اور جو شخص نمازوں کی پابندی نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے نماز نور نہیں بنے گی بلکہ اس کے لیے ظلمت اور تاریکی ہوگی. یعنی نمازی بندہ مومن کے لیے جس جس مقام پر یہ نماز نور بنیں گی, بے نمازی کے لیے اس مقام پر ظلمتیں اور تاریکیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. روزے کے سلسلے میں بھی بعض حدیثوں کے اندر آیا کہ یہ بھی نور ہے, اور اس کی ایک وہ بات بھی, وہ فضیلت بھی سمجھ لیجئے جو بخاری شریف کی حدیث میں, اور میں نے غالباً یہاں جمعے کے دن بیان بھی کیا تھا پچھلے دنوں میں, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے نام پر جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے. کہ یہ نماز کا دروازہ ہے، یہ زکات و صدقات کا دروازہ ہے، یہ حج اور عمرے کا دروازہ ہے، یہ روزے کا دروازہ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ 8 دروازے ہیں جنت کے، یعنی بڑے بڑے دروازے 8 ہیں. جس مومن کے اندر جس عبادت کا غلبہ ہوگا اور کثرت سے وہ کرنے والا ہوگا، وہ اسی دروازے سے بلایا جائے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے. چنانچہ نماز کا جو دروازہ ہے تو نماز پڑھنے والوں، پابندی کرنے والوں اور نماز میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے والوں کو آواز دیں گے فرشتے کہ آ جاؤ، یہ نماز کے دروازے سے تم آ جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ. حدیث شریف میں ہے کہ روزے رکھنے والوں کا بھی ایک دروازہ ہے اور اس کا نام باب الریان ہے. روزہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اعلان کرائیں گے کہ روزہ رکھنے والے اس امت کے یہ اس باب الریان سے، یعنی روزے کے دروازے سے داخل ہو جائیں. جہاد کا بھی دروازہ ہے، اس کا نام باب الجہاد ہے، کہ جو مومنین اپنے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کر دیتے ہیں ان کو اس دروازے سے بلایا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ روزہ جو ہے یہ حدیث کے اعتبار سے صدر دروازہ ہے، ایک دروازہ صدر دروازوں میں سے جنت میں داخل ہونے کا. یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. یہی روزہ نور بنے گا، یہی روزہ کام آئے گا، یہ روزہ قبر میں بھی کام آئے گا، یہ روزہ آخرت میں بھی کام آئے گا. کہ آخرت میں جب تشنا بلب ہوں گے تمام لوگ، سخت گرمی ہوگی اور حرارت بہت زیادہ ہوگی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، پیاس اور تشنگی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی، پانی کا نام و نشان نہ ہوگا، مخلوق پریشان ہوگی، لیکن روزہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پیاس سے محفوظ رکھے گا. اس مقام پر بھی اللہ رب العزت روزہ رکھنے والوں کو پیاس سے محفوظ رکھے گا. میدان حشر میں کام آنے والی چیز، قبر میں بھی کام آنے والی چیز ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں بیان کرتا رہا ہوں کہ جب مردے کو قبر میں لٹا کر چلے جاتے ہیں تو عذاب الہی نمودار ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے. قبر کی چاروں جانب سے وہ نمودار ہوتا ہے، بائیں طرف سے آتا ہے، الٹے ہاتھ کی طرف سے جب وہ نمودار ہوتا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ صبر، صبر سے مراد روزہ، کیونکہ روزے کے اندر صبر کرنا پڑتا ہے، کہ صبر آتا ہے اور اس عذاب کو ہٹا دیتا ہے، ادھر سے آنے نہیں دیتا. تو روزہ تو ایسی چیز ہے حضرت کہ دنیا میں بھی یہ کام آتا ہے، اس لیے کہ بہت سی بیماریوں کے لیے روزہ علاج ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو صحت و تندرستی کی نعمت سے نوازنے کے لیے ایک مہینے کے روزے فرض کر دیے. سال بھر میں جو گند جمع ہو جاتا ہے معدے میں اور آنتوں میں، روزے کی برکت سے وہ سب کا سب نکل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. جسے حکیموں کی اصطلاح میں، حکیموں کی زبان میں تنقیہ کہتے ہیں، صاف کر دینا. تو یہ تنقیہ کا کام کرنے والی چیز ہے. دنیا کے اندر عذاب سے بھی محفوظ رکھے، بیماریوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے. ایک طبیب سے میں نے سنا تھا، یہ تو وہ حضرات جانتے ہیں جو معالجین ہیں، کہ روزہ 30 بیماریوں کے لیے علاج ہے. 30 بیماریوں، دو چار اس نے بتائی بھی تھی مجھے، لیکن اس کی تفصیل اور تحقیق تو معالجین ہی جانتے ہیں. تو اس نے مجھے بہتر بتایا تھا کہ 30 بیماریوں کے لیے یہ دوا ہے اور علاج ہے. صحت بدنی اس سے قائم رہتی ہے، صبر اس سے صبر کی قوت اور قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، روزہ رکھنے والے کو اگر دن بھر کھانا نہ ملے اس کے اوپر کوئی اس کا خاص اثر نہیں ہوگا, اور اگر کسی پیٹو کو جو روزہ رکھنے والا نہ ہو کھانا نہ ملے شام تک ہلکان ہو جائے گا. اسی طریقے سے پیاس کا معاملہ ہے جو بدن کے لیے بہت ضروری ہے, پانی اور روٹی غذا بدن کے لیے بے انتہا ضروری ہے جس کا وقت اور متعین ہوتا ہے, لیکن روزہ رکھنے والے یہ ان دونوں چیزوں میں ایسے ہو جاتے ہیں, اتنی قوت برداشت رکھنے والے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا, کام کرتے رہتے ہیں, نہ انہیں بھوک ستاتی ہے نہ انہیں پیاس ستاتی ہے. دنیا میں بھی کام آنے والی چیز صحت و تندرستی کی اس میں ضمانت, بیماریوں سے حفاظت, اور قبر میں بھی کام آنے والی چیز اور حشر میں بھی کام آنے والی چیز اسی یہ اتنی مصلحتیں تو میں نے بیان کر دی, ورنہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر اس کے اندر مصلحتیں ہیں. اسی لیے اس نے امت کے ہر فرد پر, مرد ہو یا عورت, بشرطے کے معذور نہ ہو, روزے کو فرض کر دیا. سردی کے زمانے میں آئے تو اور بہترین بات, جیسا کہ حدیث ترمذی کے اندر آیا ہے کہ سردی کے زمانے میں روزہ جو ہے یہ ایک مفت کا مال غنیمت ہے, بغیر محنت کے کوئی مشقت نہیں برداشت کرنا پڑتی, کوئی خاص محنت نہیں اٹھانا پڑتی, اور اللہ تعالیٰ اتنا عظیم اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں روزے پر کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا, میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ میرے لیے ہے اس کا مطلب یہ ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ روزے کی عبادت ایسی ہے کہ جب تک آدمی کسی دوسرے کو نہ بتائے کہ میرا روزہ ہے پتہ نہیں چلتا, یہ ایسی عبادت ہے. نماز پڑھے گا تو دیکھنے والا سمجھ لے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے, زکوٰۃ اور صدقے پر عمل کرے گا تو دیکھنے والا سمجھ لے گا کہ اس نے یہ عمل کیا ہے اور یہ زکوٰۃ دی ہے, حج اور عمرہ کرنے والے بھی سمجھ کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف بندے اور معبود کے درمیان ہوتی ہے, خالق کے اور بندے کے درمیان ہوتی ہے, کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلتا. تو گویا اس روزے کے اندر اس قدر اخلاص ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس درجے ملحوظ ہے کہ گویا اس نے تمام مخلوق سے چھپا کر روزہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ چونکہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا اور میری ہی حکم سے رکھا, اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا, میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور عبادتوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ جو بدلہ دیتے ہیں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اس کا ذکر آتا ہے, حدیثوں کے اندر آ جاتا ہے, لیکن روزے کی جزا, روزے کی عبادت ایسی ہے کہ اس کی جزا کیا ہوگی اس کا ذکر کسی حدیث میں نہیں, بس اللہ کی جیسی شان ہے دینے والی اور جیسا اس کا کرم ہے نوازنے والا, اس کے اعتبار سے وہ ایسا نوازے گا, ایسا نوازے گا کہ کسی بندے کے تصور میں آ نہیں سکتا. یہ ہے حضرت روزہ جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اوپر فرض فرمایا ہے. اگر معذور نہ ہو یعنی کسی عذر شرعی کے اندر گرفتار نہ ہو تو ہر مومن اور مومنہ پر روزہ رکھنا فرض ہے, لازم ہے, ضروری. صرف اپنے توہمات اور اپنے خیالات اور باطل اوہام کی وجہ سے یہ سوچ لینا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا یہ بالکل غلط خیال ہے, یہ شیطان کا خیال ہے, شیطانی وسوسہ اور دھوکہ ہے. روزے کے اندر تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور ان کی مدد کھلے عام ظاہر ہوتی ہے, ایسی مدد فرماتے ہیں, ایسی مدد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتا کہ یہ روزہ رکھ لیں گے, لیکن اگر اللہ کے نام پر وہ روزہ شروع کرنے کو پورا کرا دیتا ہے, طاقت دینا روزے کے لیے, قوت برداشت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے, بندے کے اختیار میں نہیں. اللہ تعالیٰ ہی روزے میں مدد فرماتا ہے, آخرت میں تو دے گا جو کچھ دے گا, لیکن اس دنیا میں بھی وہ مدد فرماتا ہے اور ایسی مدد فرماتا ہے کہ بندہ حیران رہتا ہے کہ یہ مدد کہاں سے آ گئی. اس سے مجھے یہ بات بھی عرض کرنا ہے اسی سلسلے میں کہ ہم لوگ آج کل کے اس غلیظ معاشرے کی اور فیشن کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ روزے کو بہلائیں. اگر رکھ لیا تو بہلانے کی ترکیب سوچتے ہیں, اور بہلانے کا سلسلہ روزے تو بہلانے کا سلسلہ یہ نکال رکھا ہے کہ مشغول ہو جاؤ کسی معصیت, کسی گناہ میں, کسی معصیت میں, اور اس کے اندر مشغول رہو, روزہ بہل جائے گا, یعنی صحیح طریقے سے دن گزر جائے گا بغیر کسی تکلیف اور تاب. یہ بالکل غلط خیال ہے. ایسا غلط خیال ہے حضرت کہ میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ زیادہ وضاحت سے عرض نہیں کر سکتا. گناہوں کے ذریعے روزہ بہلتا نہیں ہے بلکہ اور لگتا ہے, اور سختی آتی ہے. گناہوں کی وجہ سے روزے کے اندر کوئی سہولت اور آسانی نہیں آتی بلکہ اتنی سختیاں آ جاتی ہیں کہ اس کو پورا کرنا دشوار ہو جاتا ہے. ایک حدیث شریف سے اس کی تائید ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دو عورتوں نے روزہ رکھا. ظاہر ہے کہ وہ دور آپ کا بڑا مبارک دور تھا, عورتیں بڑی اولیاء اللہ سے بھی بہت اونچا بلند مرتبہ رکھتی تھیں کیونکہ وہ صحابیات تھیں, لیکن ان کو شام پکڑنا دوبھر ہو گیا, ان کی حالت غیر ہو گئی, پریشان ہو گئے گھر والے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ فلاں اور فلاں عورت نے روزہ رکھا تھا اور اب ان کی حالت غیر ہو رہی ہے, کیا کریں؟ آپ نے دو پیالے ان کو دیے اور یہ کہا کہ لے جاؤ ان کو اور ان دونوں عورتوں سے کہو کہ قے کر دیں اس کے اندر, اس پیالے کے اندر. چنانچہ اس پر عمل کیا گیا. جب انہوں نے قے کی تو پیالے کے اندر تازہ تازہ گوشت نکلا, آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے غیبت کا گناہ کیا تھا, غیبتیں کر رہی تھی یہ دونوں عورتیں روزے کی حالت میں, جس کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہو گئی. چنانچہ قے کرنے کے بعد ان کی حالت ٹھیک ہو گئی, یا تو وہ پریشان ہو رہی تھی یا اب روزے کو آسانی سے انہوں نے پورا کر لیا. بس اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ روزے کو بہلانا اور روزے کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے گزارنا, اس سے روزہ بہلتا نہیں ہے بلکہ اور زیادہ لگتا ہے. کوئی کھیل کے ذریعے گزارنا چاہتا ہے, کوئی ٹی وی کے ذریعے گزارنا چاہتا ہے, کوئی شطرنج کے ذریعے گزارنا چاہتا ہے, کوئی اور دوسرے اس قسم کے لہو لعب کے ذریعے گزارنا چاہتا ہے, جو گناہ. ایک تو اس سے روزے کا ثواب بالکل برباد, وہ نور کے جو روزہ بن جائے گا آخرت میں ان گناہوں کی وجہ سے اس کی نورانیت ختم, اب وہ نور نہیں بنے گا. دوسرے یہ کہ ان گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے روزہ ان کو خوب لگے گا اور ان کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. پھر روزہ بہلتا ہے قرآن کریم کی تلاوت سے, روزے میں لطف آتا ہے نفلی نمازیں پڑھنے سے, روزہ آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے ذکر اللہ میں مشغول ہونے سے, یعنی اللہ کی یاد میں اللہ کی عبادت میں جو مشغول رہے گا روزے کی حالت میں نہایت آسانی سے گزر جائے گا. آپ حضرات پر بھی اور ہمارے اوپر بھی کئی رمضان ایسے گزر چکے ہیں کہ جو سخت گرمی میں اور تپش میں ہوتے تھے. یاد ہوگی اس وقت کی کیفیت آپ کو کہ کیا صورت حال پیش آتی تھی, لیکن جو بندے اس وقت بھی قرآن میں, نماز میں, عبادت میں, ذکر میں مشغول رہتے تھے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ روزے گزار لیا کرتے تھے. تو روزہ تو ایسی چیز ہے حضرت جس کے فائدے چند میں نے بتا دیے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں نے عرض کر دیا کہ روزے کے اندر عبادتیں کرنا چاہیے، تلاوت خوب کرنا چاہیے، درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، توبہ و استغفار خوب کرنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے، خیرات و صدقات خوب کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال جتنے بھی ہیں ان سب پر حتی الامکان عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ رمضان شریف بڑے اچھے طریقے سے گزرے گا. حدیث شریف میں رمضان شریف کے تین حصے بیان کیے گئے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ. پہلا عشرہ یعنی یکم تاریخ سے لے کر دس تاریخ تک، اس کے خصوصیت آپ نے یہ بیان فرمائی جو میں اپنے الفاظ میں تشریح کے ساتھ عرض کروں گا کہ رمضان داخل ہوتے ہی برکتوں کے تو انبار برسنے لگتے ہیں، بلکہ بارشیں برسنے لگتی ہیں، چاند نظر آتے ہیں. لیکن اس میں پہلا حصہ جو ہے، پہلے جو دس دن ہیں، خصوصیت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دن ہیں. چنانچہ فرمایا اولہ رحمہ، پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے پایا اور بے کراں رحمتیں اس عشرے کے اندر اپنی مخلوق پر نازل ہوتی ہیں، مسلمانوں پر نازل ہوتی ہیں. لہذا ایسے کام کرنا چاہیے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو، اور ایسے کاموں سے اور ایسے افعال سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دور کرنے والے ہوں. اور اسی مسجد میں میں کافی عرصے تک وہ اعمال و افعال بیان کرتا رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی لعنت سے یعنی اس کی رحمت سے دوری کا سبب بنتے ہیں، لہذا ان سے بچنا چاہیے. اور جو اعمال و افعال اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو وسیع منظر ہے وہ آخرت میں نظر آ جائے گا. دنیا میں بھی وہ رحمتیں ملیں گی لیکن اصلی رحمتیں آخرت میں نظر آ جائیں گی. دوسرے حصے کے بارے میں یعنی 11 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک، اس کے بارے میں فرمایا کہ اوسطہ مغفرہ، اس کا درمیانی عشرہ جو ہے وہ مغفرتوں کا عشرہ ہے. اور مغفرت ایسی چیز ہے حضرت کہ ہر بندہ اس کا محتاج ہے اور ہر وقت محتاج ہے. مغفرت اللہ کی بہت عظیم نعمت اور بہت بڑا احسان ہے جو اس نے اپنے ان مومن بندوں پر کیا ہے، اور اس کی مغفرت بے انتہا اور بے پایا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، غیر محدود مغفرت ہے اس کی. اس کی مغفرت کا سمندر جب موج زن ہو جائے تو وہ زمانہ ہے رمضان کا 20 درمیانی حصہ. اس زمانے میں اس کی مغفرتوں کا سمندر لہریں مارتا ہے، ٹھاٹے مارتا ہے، موج زن ہوتا ہے. جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ گویا وہ بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے کہ اگر ذرا سا بھی بہانہ، جھوٹا بہانہ مل جائے تو مغفرت فوراً اس کا استقبال کر لے. اگر ذرا بھی سر جھکا کر دل سے کہہ دیا کہ اللہ مجھے معاف فرما، مغفرت فوراً آ جائے گی. کیونکہ اس وقت اور اس زمانے میں یعنی درمیانی عشرے میں مغفرتوں کا سمندر خوب موج زن ہے. اور جب سمندر پر موجیں آ جاتی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں کی خبر وہ لے کر آتا ہے اور کیسی کیسی چیزوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے. کتنی گندگیاں ہوتی ہیں، کس قدر مردے اور ناشے ہوتی ہیں ساحل سمندر پر، کس قدر غلاظتیں ہوتی ہیں. پورے شہر کراچی کا کھاد ہوتا ہے، لیکن ایک لہر آتی ہے سمندر کی موج کی اور وہ سب کی سب بہا کر لے جاتی ہے ساحل صاحب. ایسے ہی اللہ کی وہ مغفرت ہے جو درمیانی حصے میں اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق پر اور بندوں پر نازل فرماتے ہیں کہ لہریں اٹھتی ہیں چلتی ہیں اور جو کچھ بھی گند ملتا ہے سب کو صاف کرتی ہوئی لے جاتی ہے، ختم ہو گئی. اس لیے اس زمانے میں یعنی درمیانی عشرے میں وہ اعمال کرنا چاہیے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل، اور وہ بھی بہت سے اعمال ہیں کہ جن سے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے. ان میں سب سے بڑا عمل جو ہر ایک مومن اور مومنہ کر سکتے ہیں وہ ہے توبہ و استغفار، کہ یہ مغفرت حاصل کرنے کے لیے بہترین نسخہ ہے. شاید میں نے کبھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے اس موقع پر جب اس کو راندہ درگاہ کیا جا رہا تھا درخواست کی کہ مجھے قوت عطا فرما دیجئے ایسی کہ میں بنی آدم کو بہکا سکوں اور اغوا کر سکوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے یہ قوت دے دی. حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، گھبرا گئے، ڈر گئے، عرض کیا کہ اے رب اس کو تو آپ نے قوت دے دی ایسی کہ میری تمام اولاد کو گمراہ کر دے، میں کیا کروں، یہ تو سب کو گمراہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم ہم تمہیں اس سے بڑی قوت دیتے ہیں، اور وہ قوت یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے یعنی شیطان بہکا دے، فوراً مجھ سے توبہ کر لے، مغفرت کر لے، میں اسے معاف کر دوں گا، عمر بھر کے گناہ اور عمر بھر کی محنت اس شیطان کی سب برباد ہو جائے گی. حضرت آدم خوش ہو گئے. یہ وہ چیز ہے جو اس درمیانی عشرے میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لہذا توبہ و استغفار پر عمل کرنا چاہیے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں اور ماضی کے گناہوں پر ندامت ہو دل سے، اور اللہ کے سامنے اظہار عجز و نیاز ہو اور درخواست ہو کہ مجھے معاف فرما دے، ان تمام گناہوں کو بخش دے، آئندہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا. بس اتنا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. توبہ و استغفار کی یہ حقیقت ہے، کون نہیں کر سکتا، اسے دل سے ہو، ندامت ہو اور اس بات کا اظہار ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اور اللہ کے سامنے مغفرت حاصل کرنے اور معاف کیے جانے کی دعا کریں. لہذا دوسرے عشرے کے اندر یہ کام کثرت سے کرنا چاہیے. اور بھی دوسرے کام بہت سے ہیں جو حدیث شریف جاننے والے جانتے ہیں کہ کون سے کام سے مغفرت ہوتی ہے، کون سے کام سے مغفرت ہوتی ہے، کون سے عمل سے مغفرت ہوتی ہے. اکثر مسلمانوں کو ان میں سے بعض باتیں معلوم ہیں، ان پر عمل کریں. آخری عشرے کے بارے میں فرمایا کہ آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، دوزخ سے نجات حاصل پا جانے کا عشرہ ہے. مغفرت ہو گئی دوسرے عشرے میں، پہلے عشرے میں رحمتیں اللہ کی مل گئیں، دوسرے عشرے میں اللہ نے مغفرت فرما دی، ابھی ایک مرحلہ اور باقی تھا اور وہ تھا جہنم سے پہلے مرتبہ میں اور اول نمبر میں نجات حاصل کرنا، یہ آخری عشرے میں ہوگا. اور یہ آخری عشرہ جو ہے یہ پورے رمضان کا خلاصہ ہے، پورے رمضان کی روح ہے. آخری عشرے کی قدر و قیمت پہچانے، زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ میں ان عشروں کے اوپر اسی مسجد میں جمعے کے دن کلام کیا کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، اور اسی میں وہ بھی بیان کروں گا کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. آخری عشرہ جو ہے یہ خلاصہ ہے پورے رمضان کا، بلکہ پورے سال کا. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ ہر بندہ مومن اور مومنہ کی زندگی کا خلاصہ ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. اس میں اس قدر نوازشیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی، اس قدر کرم ہوتا ہے، اس قدر فضل کی بارشیں ہوتی ہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے کسی زمانے میں ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے لیلۃ القدر بھی اسی عشرے میں آتی ہے. اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ رمضان شریف جو عنقریب آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ عافیت و سلامتی کے ساتھ رمضان لائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پوری طرح فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، یہ کس قدر بہترین زمانہ آنے والا ہے. لہذا اپنے آپ کو اس رمضان کے مہینے میں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اور خصوصاً کبیرہ گناہوں سے بچانے کی فکر کی جائے، اور ہر عبادت اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کو اختیار کیا جائے، توبہ و استغفار کو لازم پکڑا جائے. اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. اس زمانے میں رمضان میں کثرت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، یعنی قرآن کریم کی تلاوت سے جب وقت فارغ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. یہ ایسا کلمہ ہے اور ایسا ذکر ہے کہ ہاتھ پاؤں تو مشغول ہیں دوسرے کاموں میں اور زبان چل رہی ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ، بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. ہر شخص چاہے وہ عورت ہو یا مرد، وہ اس پر ہر وقت آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا عمل اور ذکر جاری رکھے، اور خصوصیت کے ساتھ ایک اور عمل بھی آیا ہے حدیث شریف میں کہ اس کو بھی کثرت سے کیا کریں، اور وہ یہ عمل آیا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کی دعا اور جہنم سے بچنے کی دعا کثرت سے مانگا کرو رمضان شریف. گویا جب سے رمضان شروع ہوا اس وقت سے دعا شروع ہو جائے. دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مصلی پر بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر تنہائی میں دعا مانگے، آدمی چلتے پھرتے دل سے دعا کر لے وہ بھی دعا ہے. آدمی کام کرتے ہوئے دل سے اللہ سے مانگتا رہے وہ بھی دعا ہے. نمازوں کے بعد مانگے تو وہ بھی دعا ہے، سحری کے وقت میں مانگے تو وہ بھی دعا ہے، افطار کے وقت میں مانگے تو وہ بھی دعا ہے. گویا دعا کے لیے نہ کوئی وقت شرط ہے، نہ کوئی وضو شرط ہے، نہ طہارت شرط ہے، نہ کوئی خاص حیات شرط ہے، کچھ شرط نہیں. بلکہ جب بندہ مومن کا دل اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور وہ دعا کر لے وہ دعا. تو بتائیے اس کے اندر کون سی قباحت ہے یا کون سا مشکل کام ہے کہ آدمی اس پر عمل کر لے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں داخل فرما اور مجھے جہنم سے نجات اولی عطا فرما، کیا یہ دعا مانگنا مشکل ہے؟ صاحبو اللہ تعالی نے اپنے فیض کا دریا بہا دیا ہے، غوطہ زنی کرنا اس میں ہمارا اپنا کام ہے. دریا بہ رہا ہے، سمندر بہ رہا ہے، غوطہ زنی کریں ہم اس کے اندر، انشاءاللہ ہمیں فیض حاصل ہوگا. یہ چند اعمال تھے جو میں نے بتا دیے. ایک اور آخر میں بات بیان کر کے پھر ختم کرتا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ رمضان شریف میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اس لیے خوب دعائیں مانگیں، خصوصیت کے ساتھ روزے کے افطار کے وقت. میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد سے نہیں آتے تھے، بلکہ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، دعائیں کرتے رہتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے، درود شریف پڑھتے رہتے تھے، اور جب افطار کا وقت قریب تر ہوا تو اس وقت بالکل دعا کے اندر لگ جاتے تھے اور متوجہ ہو جاتے تھے. وہیں پر روزہ افطار کرتے تھے، وہیں پر نماز وغیرہ پڑھتے تھے، اور پھر واپس تشریف لاتے تھے، حالانکہ 80 سال کی عمر تھی اس وقت. یہ کیفیت تھی. اور رمضان شریف بھی سخت روزوں والا تھا، یعنی وہی مئی جون کے مہینے میں آتا تھا، اس وقت ان کی یہ کیفیت تھی. حاصل کر لیا انہوں نے، اپنے سرمایہ کو پورا جمع کر لیا. یہ وقت جو توڑ کا وقت ہوتا ہے، ہمارے یہاں توڑ کا وقت کہتے ہیں اسے، یہ توڑ کا وقت جو ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا ہے. اس لیے اس میں اپنی عمر بھر کی دنیا کی اور آخرت کی حاجتوں کو مانگ لو. کیسے کیسی پریشانیوں میں ہماری دنیا کی زندگی مبتلا ہے، اللہ تعالی پریشانیاں دور کرنے والا ہے، مانگ لو اس وقت. ایسے ہی دعا قبول ہوتی ہے سحری کے وقت. سحری کا وقت جتنا بھی ہے، جو عموماً فجر کی اذان سے یعنی وقت سحر ختم ہونے سے 2 گھنٹے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، یہ پورا وقت جو ہے سحری کا یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ہے، بالخصوص آخری وقت اس میں، جبکہ سحری ختم ہونے میں 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ رہ گیا ہو، وہ تو خاص قبولیت کا وقت ہے. کیوں صاحب؟ وہ اٹھتے تو ہیں سحری کے لیے، اٹھتے ہیں 2-4 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لیں، اور آخری آدھے گھنٹے میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، کیا مشکل بات ہے. اسی طریقے سے فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم میں سے ہر نمازی، ہر روزے دار 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اس وقت بھی دعا کریں. ہمارے بچے بھی بیمار ہوتے ہیں، بھائی بھی بیمار ہوتے ہیں، اور آج کل تو بڑی موذی بیماریاں چل پڑی، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے. لا علاج بیماریاں چل پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. دعا کر لیں، دعا کیجئے، دیکھیے کیسی بیماری اور کیسا علاج اللہ تعالیٰ غیب سے نصرت عطا فرمائیں گے، غیب سے شفا عطا فرمائیں گے. میرے سامنے ایسے واقعات ہیں کہ لا علاج بیماری کے لیے دعا کی گئی رمضان شریف میں، دعا کی ماں باپ نے، ماں باپ کی دعا تیر بہادر ہوتی ہے، دعا کی دوسرے اللہ کے نیک بندوں نے، بیماری بالکل ختم ہو گئی، نام و نشان باقی نہ رہا، اور اس وقت سے لے کر موت تک بیماری نہیں ہوئی، وہ بیماری نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کی دعائیں تھیں. تو دعاؤں سے یہ تمام چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اللہ نے بہترین ہتھیار دیا ہے مومن کو دعا کا، اللہ سے رجوع کریں، مانگیں، دیکھیے کیسی اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، اور غیب سے ہماری تمام حاجتیں پوری فرما دیتا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کلی عطا فرمائے، اور جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور ظالموں کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے، رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھے اور ان کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں ہمیں اپنی عبادت کرنے کی اور اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تراویح کو اور قرآن کریم کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور اپنی شان کے مطابق ہمیں اس کے اوپر اجر عطا فرمائے. اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مقاصد کو پورا فرمائے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نہایت خیر و برکت والا رمضان بنا دے، اللہ تعالیٰ رحمتوں والا، مغفرتوں والا رمضان بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا رمضان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں بے پایا اور بے کرا رحمتیں نازل فرمائے، اور انہی رحمتوں میں ہمیں دنیا میں زندگی گزار بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی انہی خاص رحمتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں حشر میں اٹھائیں، اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ فضل و کرم کا اور لطف و مہربانی کا معاملہ فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.